السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغانوں اور طالبان کے درمیان ہونے والی دو روزہ کانفرنس ایک مشترکہ اعلامیے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے, جس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ ملک میں جاری جنگ میں شہری ہلاکتوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج کے شرائط پر پورا اترنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت سخت اقدامات کرنا ہوں گے. اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے جعلی ٹرسٹ ڈیٹ پر پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو عدالت میں طلب کر لیا ہے. پاکستان کی سینٹ میں موجود اپوزیشن جماعتوں نے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرواتے ہوئے سینٹ کا فوری اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کفایت شعاری کے پیش نظر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے علاوہ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس صرف قومی اسمبلی کے جاری اجلاس کے دوران بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا ہے. اور پاکستان کی ایک معروف اور مقبول اداکارہ ذہین طاہرہ 69 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن میں برطانوی سفیر کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھیں گے, جنہوں نے اس سے پہلے صدر ٹرمپ کو نااہل اور ناکارہ شخص اور ٹرمپ انتظامیہ کو غیر فعال قرار دیا تھا. ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو نے چین کو ملزمان کی حوالگی سے متعلق مجوزہ قانون کی حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون اپنی موت آپ مر چکا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغانوں اور طالبان کے درمیان ہونے والی دو روزہ کانفرنس ایک مشترکہ اعلامیے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے, جس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ ملک میں جاری جنگ میں شہری ہلاکتوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا, اور اسکولوں, مذہبی درسگاہوں, ہسپتالوں, بازاروں, آبی ڈیموں اور دوسرے کام کرنے کی جگہوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. 8 نکاتی قرارداد میں یہ بھی متحرک فریقوں سے کہا گیا کہ وہ بزرگوں, معذوروں اور بیماروں کو فوری طور پر جیلوں سے غیر مشروط طور پر رہا کر دیں. افغان وزارت خارجہ نے اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے. نائب وزیر خارجہ ادریس زمان نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اس مشترکہ اعلامیے میں کچھ مثبت نکات ہیں جن کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, اور یہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت شروع کرنے کے لیے مثبت قدم ہے. اعلامیے میں خاص طور پر اقوام متحدہ, علاقے کے ممالک, امریکہ اور انٹرا افغان کانفرنس میں مذاکرات کا اہتمام کرنے اور تنازع کے حل کے لیے اقدامات کرنے والوں کی کوششوں کو سراہا گیا, اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان میں حقیقی قیام امن کے لیے یہ تمام فریق مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے. افغان مفاہمت کے لیے امریکی مندوب ظالم خلیلزاد نے بھی افغانوں کے درمیان دوحہ کانفرنس کا کامیاب انعقاد کا خیر مقدم کیا ہے. ایک ٹویٹ میں انہوں نے کانفرنس کے شرکا, افغان حکومت کے سینئر عہدیداروں اور طالبان کو ایک مشترکہ مقصد حاصل کرنے میں مبارکباد دی ہے. طالبان کے 17 رکنی وفد کے سربراہ شیر محمد عباس ساتنکزئی نے کہا ہے کہ کانفرنس میں مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی جو قابل تحسین ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کی نمائندہ عائشہ تنظیم کو بتایا کہ ہر شخص نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور اپنی ذاتی حیثیت میں تبادلہ خیال کیا, لیکن ہم اس آخری معاہدے کے پابند ہوں گے جس میں بین الاقوامی ضامنوں کے سامنے امریکی فوجوں کے انخلا کے پروگرام پر دستخط ہوں گے, اور اس کے بعد ہم انٹرا افغان مذاکرات کریں گے جس میں فائر بندی سمیت تمام افغان امور پر بات چیت ہوگی. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج کے شرائط پر پورا اترنے کے لیے بجلی اور گیس میں کی قیمتوں میں اضافے سمیت سخت اقدامات کرنا ہوں گے. عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے بارے میں جاری اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان گیس اور بجلی کے شعبے میں خسارے کم کرے گی, اور بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے وصولیوں کے نظام کو بہتر بنائے گی. آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے تحت اگلے مہینے یعنی اگست میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ پاکستان کے مجموعی بیرونی قرضوں کی مالیت 85.48 ارب ڈالر ہے اور پاکستان نے سب سے زیادہ قرض چین سے لیا ہے۔ چین سے لیے گئے دو طرفہ اور کمرشل قرضوں کا حجم 21.89 ارب ڈالر ہے۔ اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر مریم نواز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 19 جولائی کو طلب کیا ہے۔ اور پاکستان کے سینٹ میں موجود اپوزیشن جماعتوں نے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرواتے ہوئے سینٹ کا اجلاس فوری بلانے کی درخواست کی ہے۔ تاہم نئے چیئرمین سینٹ کے امیدوار پر اپوزیشن جماعتیں تاحال کسی اتفاق پر نہیں پہنچ سکی ہیں۔ ایوان بالا کے چیئرمین کو ہٹانے کا فیصلہ 26 جون کو اپوزیشن کی کثیر الجماعتی کانفرنس میں مشترکہ طور پر کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کفایت شعاری کے پیش نظر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے علاوہ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس صرف قومی اسمبلی کے جاری اجلاس کے دوران بلانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ مبینہ طور پر آصف علی زرداری کو پروڈکشن آرڈر پر نئے حراست سے قومی اسمبلی آنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لگ بھگ 62 سال قبل 1957 میں شائع ہونے والے ناول پر بنائے گئے ڈرامے سیریل خدا کی بستی میں مرکزی کردار ادا کرنے والی ذہین طاہرہ 69 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی ہیں۔ وہ پاکستان کی ٹیلی ویژن ڈرامہ انڈسٹری کی ایک بڑی آرٹسٹ کے طور پر پہچانی جاتی تھیں۔ ذہین طاہرہ کی پہچان بننے والا ڈرامہ خدا کی بستی 1969 کے بعد 1974 میں دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوا اور مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا 1990 میں ایک بار پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔ ٹی وی انڈسٹری کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسی مقبولیت شاید ہی کسی اور ڈرامہ سیریل کو میسر آئی ہوگی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن میں برطانوی سفیر کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھیں گے جنہوں نے اس سے پہلے صدر ٹرمپ کو نااہل اور ناکارہ شخص اور ٹرمپ انتظامیہ کو غیر فعال قرار دیا تھا۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر برطانوی سفارت خانے کو کوئی خط بھیجا ہے کہ نہیں۔ امریکہ میں برطانیہ کے سفیر کیم ڈیروچ کے خفیہ سفارتی خط منظر عام پر آئے ہیں جن میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل شخص قرار دیا تھا۔ برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل میں شائع ہونے والی ان خفیہ سفارتی مراسلوں میں برطانوی سفیر نے صدر ٹرمپ کو نااہل اور ناکارہ لیڈر قرار دیا تھا۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو نے چین کو ملزمان کی حوالگی سے متعلق مجوزہ قانون کو حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت الزامات کا سامنا کرنے والے ہانگ کانگ کے شہریوں اور وہاں مقیم افراد کو چین کے حوالے کیا جانا تھا جہاں ان کے خلاف چینی عدالت میں مقدمات چلائے جا سکتے۔ مجوزہ قانون کے خلاف ہانگ کانگ میں گزشتہ ماہ پرتشدد مظاہرے ہوئے جس کے بعد حکومت نے یہ بل مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کی وہ حد پار کر گیا ہے جو 2015 میں بین الاقوامی جوہری معاہدے میں اس پر نافذ کی گئی تھی۔ بین الاقوامی ایٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس کے انسپیکٹرز نے پیر کے روز تصدیق کی ہے کہ ایران 4.5% کی حد عبور کر گیا ہے اور اس نے 3.67% کی اس حد کی خلاف ورزی کی ہے جو اس پر اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ وہ جوہری ہتھیار تیار نہ کرے۔ اور ترکی کی حکومت نے 3 سال قبل ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے شعبے میں مسلح افواج کے مزید 176 افسران اور اہلکاروں کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ استنبول شہر کے دفتر استغاثہ کے مطابق جن اہلکاروں کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام حاضر سروس ہیں اور ان پر امریکہ میں مقیم ترک نژاد مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کی تحریک سے تعلق کا الزام ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ شو کے آغاز میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان دھڑوں کے درمیان ہونے والی دو روزہ کانفرنس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کانفرنس کے منتوبین نے افغانستان میں عام شہریوں کو پہنچنے والے جانی نقصان کو مکمل طور پر ختم کرنے کے اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے تفصیلی رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے محمد جلیل نے۔
اتوار اور پیر کو دوحہ میں افغان دھڑوں بشمول طالبان کے درمیان ہونے والی امن کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق کانفرنس میں شریک تمام مندوبین نے افغانستان کے مستقبل سے متعلق اور بعض دیگر امور پر اتفاق رائے کرنے کے ساتھ ساتھ تمام مندوبین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں پائیدار اور باوقار امن کا قیام تمام افغان لوگوں کا مطالبہ ہے، جو تمام افغان فریقین کی شمولیت ہی سے ممکن ہوگا۔ دوحہ میں ہونے والی کانفرنس افغان دڑوں کے مابین ہونے والا پہلا اجلاس ہے جس میں افغان حکومت کے نمائندوں نے ذاتی حیثیت میں شرکت کی ہے، کیونکہ طالبان کابل حکومت سے براہ راست بات چیت سے انکار کرتے آ رہے ہیں۔ دوحہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے افغان نشریاتی ادارے طلوع نیوز کے سربراہ لطف اللہ نجفی زادہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ طالبان نے تشدد کو کم کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے سکولوں اور عوامی مقامات پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ میرے خیال میں پائیدار امن کے قیام کے اصول کے لیے یہ ایک اہم پیش رفت ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک آغاز ہے، کیونکہ امن کے لیے باضابطہ بات چیت ضروری ہے۔ افغان سول سوسائٹی کی سرگرم کارکن جمیلہ افغانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے دوحہ امن کانفرنس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔
Personally, I had not that much expectation to be agreed on certain major points. This statement, for example, we agreed on the...
اگرچہ مجھے ذاتی طور پر اس سے کوئی زیادہ توقعات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا اور مثبت آغاز ہے۔ کانفرنس کے اعلامیے میں پرامن افغانستان، تشدد کو روکنے، کشیدگی کو کم کرنے، تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کو تحفظ فراہم کرنے اور خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ اچھا اور مثبت آغاز ہے۔
The rights of minority was taking consideration. I think it was beginning and it was very good and positive beginning.
دوسری طرف دوحہ کانفرنس میں طالبان وفد کی قیادت کرنے والے شیر محمد سٹینکزئی کا کہنا ہے کہ تمام مندوبین نے کانفرنس میں ذاتی حیثیت میں شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس میں ہر ایک نے اپنی ذاتی حیثیت میں افغانستان میں امن اور اس سے منسلک معاملات پر بات کی ہے، لیکن ہم اس بات پر قائم ہیں کہ جب امریکہ کے ساتھ غیر ملکی فورسز کے انخلا کے نظام الاوقات پر کوئی سمجھوتا طے پا جائے گا تو اس کے بعد ہم افغانوں کے مابین ہونے والی بات چیت میں افغانستان کے اندرونی معاملات پر بات کریں گے۔ دوسری طرف افغان امور کے تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق سفارت رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات میں غیر ملکی فورسز کے انخلا، جنگ بندی اور افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام پر اتفاق ہو گیا تو افغانوں کے مابین مذاکرات کے حوالے سے بھی پیش رفت ممکن ہے۔
اگر کنٹینشس ایشوز جو چند میں نے گنوائے، اگر ان پہ امریکنز اور طالبان کے درمیان بات آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ جو اصول طے کیے گئے ہیں یہ بنیاد بن سکتی ہے ایک براڈ ریکنسیلیشن کے لیے، لیکن اگر وہ کنٹینشس ایشوز پہ بات آگے نہیں بڑھتی تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔
افغان دھڑوں بشمول طالبان کے درمیان ہونے والی امن کانفرنس ایک ایسے وقت دوحہ میں منعقد ہوئی ہے جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان دوحہ میں بات چیت کا ساتواں اور فیصلہ کن دور جاری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کو کامیابی سے پورا کرنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت سخت مالیاتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے قرضے کی منظوری دی ہے۔ اقتصادی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے اہداف کو پورا کرنا کافی مشکل ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے سارہ حسن نے۔
عالمی مالیاتی فنڈ کی پاکستان کے بارے میں جاری رپورٹ کے مطابق پاکستان گیس اور بجلی کے شعبے میں خسارے کو کم کرے گا اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے وصولیوں کے نظام کو بہتر بنائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے تحت اگلے مہینے یعنی اگست میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ ملک کی زرعی مبادلہ کے ذخائر میں کمی، روپے کی قدر میں گراوٹ اور اقتصادی چیلنجز کے سبب پاکستان نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیج کی درخواست کی تھی۔ گزشتہ ہفتے آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکیج کی منظوری دی تھی اور یہ 1980 کے بعد پاکستان کا 13واں پروگرام ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کی شرائط کے تحت پاکستان میں اسٹیٹ بینک روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے مستحکم نہیں کرے گا بلکہ مارکیٹ میں طلب اور اسد روپے کی قدر کا تعین کرے گی، جبکہ ٹیکسوں کی آمدن بھی بڑھانی ہوگی۔ اقتصادی تجزیہ کار اکبر زیدی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام کی شرائط کافی سخت ہیں اور معیشت کے موجودہ حالات میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔
یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ سخت ترین پروگرام ہے جو پاکستان نے اپنایا ہے اور اس میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنے یہ ٹارگیٹ ریچ کر سکیں جو آئی ایم ایف نے بتائے، چاہے وہ ٹیکس جمع کرنے میں ہوں یا پھر وہ ترقی کی جو پیداوار یہ بتا رہے ہیں جو ہوگی، جی ڈی پی گروتھ، اس کے سوائے کہ شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ کچھ کم ہو جائے۔
آئی ایم ایف کی دستاویز کے مطابق پاکستان نے رواں مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 5500 ارب روپے مقرر کیا ہے، جسے 2024 تک 10 ٹریلین روپے تک بڑھایا جائے گا، جس کے بعد پاکستان کے جی ڈی پی میں ٹیکسوں کی شرح 10.4% سے بڑھ کر 15.3% ہو جائے گی۔ دستاویز کے مطابق پاکستان ہر مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیوں میں 1500 ارب روپے کا اضافہ کرے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مجموعی بیرونی قرضوں کی مالیت 85.48 ارب ڈالر ہے اور پاکستان نے سب سے زیادہ قرضہ چین سے لیا ہے۔ چین سے لیے گئے دو طرفہ اور کمرشل قرضوں کی مالیت 81.90 ارب ڈالر ہے۔ اقتصادی تجزیہ کار اکبر زیدی کے مطابق آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد دیگر عالمی اداروں سے پاکستان کو مالی مدد ملے گی، لیکن معیشت کی ترقی کے لیے اصلاحات بہت ضروری ہیں۔
اندازہ یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کا پیکیج آ گیا ہے، کل انہیں شاید 1 ارب ڈالر مل جائیں گے اور اس سے بہت اور جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی پیسے دینے لگ جائیں گے، تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 4-6-8 دن تک ان کے مسائل حل ہو جائیں، لیکن یہ بنیادی جو مسئلے ہیں یہ بہت اس کو کہتے گمبھیر ہیں اور تو یہ اتنی جلدی حل ہونے نہیں والا۔
حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی ہے کہ قلیل مدت میں کم سے کم 7 حکومتی اداروں کی نجکاری کی جائے گی اور ستمبر 2020 تک حکومتی اداروں کی نجکاری اور تشکیل نو کے حوالے سے تفصیلی روڈ میپ تیار کیا جائے گا۔ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانے کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے قوانین کو مضبوط بنایا جائے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط کے تحت 27 نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے حکم پر ملکی سطح کے 3 اور 1 شہری نجی ٹی وی چینل کی نشریات بند کر دی گئی تھیں، اب انہیں بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے چینلز کی بندش کو آزادی اظہار پر حملہ قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دیں گے علی رانا۔
پاکستان میں 3 ملکی سطح اور 1 سٹی چینل کو پیر کی شام اچانک بند کر دیا گیا، جس کے بعد ان چینلز کی انتظامیہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے چینلز بند ہونے کے حوالے سے آواز بلند کی۔ ان چینلز کا کہنا ہے کہ ان کو بغیر کوئی وجہ بتائے یا ان کا موقف سنے بغیر پیمرا اور کیبل آپریٹرز کے ذریعے ملک بھر میں بند کرا دیا گیا ہے۔ 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہمارا جرم 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی نہیں بتایا گیا۔
ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، پیمرا آفیشلی ہمیں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں کر رہا۔ ہمارے بار بار ظاہر ہے ہمارے لیے جو جس سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے آفیشلی اینڈ لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی، وہ تو پیمرا ہی ہے۔ ایک اندھیرے میں ہم کھڑے ہیں۔
ان چینلز کی بندش کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ان چینلز کو مریم نواز کا منڈی بھاودین کا جلسہ بغیر کسی تعطل کے دکھانے پر بند کیا گیا ہے۔ پاکستان کے بیشتر بڑے چینلز نے بھی یہ جلسہ براہ راست دکھایا، لیکن جس جگہ مریم نواز نے عدلیہ یا ریاستی اداروں کے خلاف بات کی وہاں آواز بند کر دی گئی یا پھر نیوز اینکر تقریر سے متعلق بات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن ان چاروں چینلز پر مریم نواز کی تقریر بغیر کسی تعطل کے لگاتار چلتی رہیں۔ چینلز کی بندش پر مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے ان تینوں چینلز کے لوگو لگائے اور لکھا، ناقابل یقین فاشزم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے اس اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ چینلز کو بلا نوٹس سکرین سے ہٹا دیا گیا۔
ہمارے پاس ایک آزاد میڈیا نہیں ہے پاکستان۔ This is an absolutely obnoxious and outrageous attack on the freedom of the press.
پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی چینلز کی بندش کو غیر قانونی قرار دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پیمرا ہمارے دور میں 7,000 روپے جرمانہ وصول نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج بغیر کسی نوٹس کے چینلز آف ایئر کیے جا رہے ہیں۔
یہ وہی پیمرا ہے جو ہمارے دور میں 7,000 روپے کا فائن بھی کلیکٹ نہیں کر سکتا تھا، آج وہ ٹی وی چینل بند کر رہا ہے۔ کیا آپ نے نوٹس دیا کہ کون سی خرابی پیدا ہوئی؟ جس ملک میں نہ عدلیہ ہو نہ میڈیا ہو اس میں کیا رہ جائے گا؟
چینلز کی بندش پر صحافیوں کے احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر سینکڑوں صحافیوں نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ چینلز کی بندش کے حوالے سے وزیر تعلیم شفقت محمود نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے کسی چینل کو بند کرنے کی ہدایت نہیں کی، پیمرا ایک خود مختار ادارہ ہے۔
پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ حکومت کے متعلق نہیں ہے۔ کیبنٹ نے صرف پوچھا ہے پیمرا سے کہ کیا یہ کسی بھی جمہوریت میں کیا اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ عوام کو لوٹ مار کرنے میں گرفتار ہیں اور آپ جو ہے وہ عدالت میں آپ آتے ہیں پروڈکشن آرڈر کے اوپر اور اس کے بعد انٹرویوز دینے لگ جاتے ہیں، تو یہ کام حکومت کا نہیں، یہ پیمرا کا کام ہے، اس لیے پیمرا کو یہ سوال کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک کون سا چینل کیا دکھا رہا ہے، یہ چینلز کی انڈیویجول پالیسی ہے، یہ آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ حکومت نے کوئی کسی چینل کو بند کرنے کی ہدایت نہیں کی۔
علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے انسپیکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے میں ان حدود سے تجاوز کر رہا ہے جو ایٹمی معاہدے کے تحت اس پر عائد کی گئی تھیں۔ امریکہ نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس پر مزید سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ایران کا کہنا ہے کہ وہ سن 2015 میں ہونے والے اپنے ایٹمی معاہدے کی مزید پاسداری نہیں کرے گا۔ امریکہ پہلے ہی اس معاہدے سے دستکش ہو چکا ہے۔ معاہدے میں طے شدہ یورینیم کی مقدار اور افزودگی میں اضافے کے بارے میں ایران کے اعلان پر امریکی اعلی حکام نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ایران کو متنبہ کرتے ہوئے کہا،
ایران should not confuse American restraint with a lack of American resolve. We hope for the best, but the United States of America and our military are prepared.
ایران کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کے صبر و تحمل اور برداشت کا مطلب یہ ہے کہ امریکی عزم میں کمی آئی ہے۔ ہم بہتری کی توقع رکھتے ہیں، مگر امریکہ اور ہماری فوج اپنے مفادات اور علاقے میں اپنے اہلکاروں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہم ایران کے زہریلے اثرات کی مخالفت جاری رکھیں گے اور ان کی معیشت پر کاری ضرب لگاتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ ایران کو کبھی بھی ایٹمی قوت نہیں بننے دے گا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بھی ایران کو اسی طرح متنبہ کیا ہے۔
We will continue to increase the pressure on the Iranian regime until it abandons its nuclear weapons program and ends its violent activities across the Middle East.
ہم اس وقت تک ایرانی حکومت پر اپنا دباؤ بڑھاتے رہیں گے جب تک وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام سے دستبردار نہیں ہوتا اور مشرق وسطی میں اپنی پرتشدد کارروائیوں کو روک نہیں دیتا۔ ایران پوری دنیا میں دہشت گردی کی کارروائیاں اور ان کی حمایت کرنا ختم کرے۔ پیر کے روز ایرانی افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ تاہم ایران معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک پر زور دیتا ہے کہ ایران پر عائد سخت معاشی پابندیوں بشمول خام تیل کی برآمد پر پابندی کو ختم کرانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ یورپی یونین اور روس نے ایران کے اس اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ یورینیم کی آسودگی کی مقررہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تاہم روس نے امریکہ کو بھی معاہدے سے الگ ہونے کی بنا پر مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے ہانگ کانگ کی رہنما کیری لیم کے اس بیان کو رد کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چین کو ملزمان کی حوالگی سے متعلق مجوزہ قانون کے لیے حکومتی کوششیں ختم ہو چکی ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
منگل کی صبح اس مجوزہ بل کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہانگ کانگ کی رہنما کیری لیم نے کہا، اس قانون میں ترمیم کی کوششوں کو میں فوری طور پر روک چکی ہوں، تاہم کئی لوگ اب بھی حکومت کی نیت پر شک کر رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ حکومت اس بل کو دوبارہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔
The bill is dead.
یہ بل اب مر چکا ہے۔ کیری لیم نے اس بل کو پاس نہ کرنے کا الزام اپنی ہی حکومت پر لگایا اور کہا کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بل پر بحث دوبارہ ہوگی یا نہیں۔ سول ہیومن رائٹس فرنٹ کی خاتون ترجمان بونی لینگ کے الفاظ، ہم آج صبح کیری لیم کو ایکسٹریڈکشن بل کا لفظ کہتے ہوئے سن چکے ہیں، انہوں نے اس بل کو واپس لینے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بل کو لیجسلیٹو کونسل کے سامنے رکھنا قانونی کام ہے، یہ ایک قانونی کاروائی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بل مر چکا ہے اور ہم نے ہانگ کانگ کے کسی بھی قانون میں مرنے کا کوئی الفاظ کبھی نہیں سنا۔ اس بل کو رواں سال اپریل میں متعارف کرانے کے بعد سے ہانگ کانگ میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بل کے خلاف ہونے والے یہ مظاہرے ہانگ کانگ کی تاریخ کا سب سے شدید اور بڑا احتجاج مانا جاتا ہے، جس کے باعث چین کے زیر انتظام اس نیم خود مختار علاقے کے سیاسی استحکام اور معیشت کو سخت دھچکا لگا ہے۔ مجوزہ قانون کے مخالفین کا کہنا ہے کہ چین میں عدالتیں حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی کے زیر اثر ہیں اور وہاں ملزمان پر تشدد، ان سے جبری اعتراف جرم کرانے اور جیلوں میں ان کے ساتھ نارواں سلوک رکھے جانے کی شکایات عام ہیں، جبکہ ہانگ کانگ کی حکومت کا موقف تھا کہ مجوزہ قانون جرائم پیشہ افراد کی جانب سے ہانگ کانگ کو بطور پناہگاہ استعمال کرنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے، جو حکام کے بقول چین سمیت مختلف ملکوں میں جرائم کے ارتکاب کے بعد ہانگ کانگ میں پناہ لے لیتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن میں برطانوی سفیر کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے امریکہ میں برطانیہ کے سفیر کم ڈیروچ کے خفیہ سفارتی خط منظر عام پر آئے تھے، جن میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل شخص قرار دیا تھا۔ برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل میں شائع ہونے والے ان خفیہ سفارتی مراسلوں میں برطانوی سفیر نے صدر ٹرمپ کو نااہل اور ناکارہ لیڈر قرار دیا تھا۔ سفارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ ان خفیہ مراسلوں کے منظر عام پر آنے سے امریکہ اور اس کے قریب ترین اتحادی ملک برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات میں سفارتی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس کے جواب میں اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ سفیر کم ڈیروچ کو نہیں جانتے اور انہیں امریکہ میں پسند نہیں کیا جاتا اور ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچا جاتا۔ دوسری جانب برطانیہ سفیر ڈیروچ کی جانب سے بھیجے گئے مراسلوں کو لیک کرنے کے ذمہ داروں کو تلاش کرنے کی تیزی سے کوشش کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ کا کہنا ہے،
We need to find out how it happened, not least to give confidence to our teams all over the world that they can continue to give us their frank assessment.
وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ جاننا ہے کہ سب کیسے ہوا تاکہ بیرون ملک کام کرنے والے ہمارے سفارتکاروں کو اس بات کا اعتماد ہو کہ وہ ہمیں اپنا ایماندارانہ تجزیہ بھیجوا سکتے ہیں، اس لیے ہم اس بارے میں تفتیش کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس کی تہ تک پہنچیں گے اور جو کوئی بھی ہو اس میں ملوث ہوگا سنگین نتائج بھگتے گا۔ لندن جو کہ واشنگٹن کا دیرینہ اتحادی ہے، اپنے سفیر کے 2016 سے اب تک کیے گئے ناقدانہ تجزیے سامنے آنے سے شرمندہ ہے۔ اس کے باوجود ان مراسلوں میں کہی گئی کسی بات کی کوئی تردید نہیں کی گئی ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سینٹ میں موجود اپوزیشن جماعتوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرواتے ہوئے سینٹ کا اجلاس فوری بلوانے کی درخواست کی ہے۔ تاہم نئے چیئرمین سینٹ کے امیدوار پر اپوزیشن جماعتیں تاحال متفق نہیں ہو سکی ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے علی فرقان نے۔
پاکستان میں اہم سیاسی پیش رفت میں مشترکہ اپوزیشن نے حکومتی حمایت یافتہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد سینٹ سیکرٹریٹ میں جمع کروا دی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد اپوزیشن جماعتوں کے 38 اراکین کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی گئی ہے۔ راجہ ظفر الحق، شیری رحمان، عبدالغفور حیدری، میر کبیر شاہی اور دیگر اراکین سینٹ نے یہ قرارداد منگل کو سینٹ کے سیکرٹری کے پاس جمع کروائی، جبکہ مشترکہ اپوزیشن نئے چیئرمین سینٹ کے امیدوار پر اتفاق رائے کے لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو بلوا لیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں مشترکہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے کی۔ اجلاس میں مشترکہ اپوزیشن کی جماعتوں کے اراکین سینٹ نے شرکت کی۔ تاہم جماعت اسلامی اور آزاد حیثیت میں رہنے والی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا کوئی رکن شریک نہیں ہوا۔ مشترکہ اپوزیشن کے اجلاس میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے حکمت عملی اپنانے پر غور ہوا۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سینٹ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی جمع کرائی گئی ہے۔ سینٹ قواعد کے مطابق تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد 14 دنوں کے اندر اس تحریک پر ووٹنگ کرانا لازم ہوتا ہے۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اس عدم اعتماد کی تحریک کو التوا میں ڈالنے کے لیے قانونی راستوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروانے کے بعد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ جن جماعتوں نے انہیں ووٹ دیا تھا وہ اب نیا چیئرمین سینٹ لانا چاہتی ہیں۔ سینٹ میں اس وقت کل 103 اراکین ہیں اور چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کروانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو 53 سینیٹرز کی حمایت درکار ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد کے سینٹ میں 66 اراکین ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں حکمران اتحاد کو 38 اراکین کی حمایت دستیاب ہے۔ حکومتی جماعت تحریک انصاف نے آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی ہے۔ حکومتی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن اپنی عدم اعتماد کی تحریک میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ پارلیمانی صحافی صدیق ساجد کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں عددی اکثریت کو ثابت کرنا اپوزیشن جماعتوں کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور خفیہ رائے شماری کے باعث نتائج توقع سے مختلف بھی سامنے آ سکتے ہیں۔
اگر حکومت اتنی سیٹسفائی ہو کر بیٹھی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، لیکن اپوزیشن نے جس طرح سے ایک یہ گیم کھیلی ہے، اور اگر وہ نمبر پورے کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوں گی۔
سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے 2018 میں صادق سنجرانی کی بطور چیئرمین سینٹ حمایت کی تھی، تاہم اب وہ انہیں ہٹا کر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں احتساب عدالت نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ نائب حکام نے مریم نواز کے خلاف جعلی دستاویزات پر ٹرائل کے لیے درخواست دی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ ون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی پیش کردہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ثابت ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر مریم نواز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 19 جولائی کو طلب کر لیا۔ قومی احتساب بیورو کی طرف سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی پیش کردہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی تھی اور مریم نواز نے معزز عدالت کو گمراہ کیا۔ مریم نواز کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا جعل سازی پر الگ سے کارروائی ہو سکتی ہے۔ نیب کے مطابق جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کرنے پر مریم نواز نیب آرڈیننس کی سیکشن 3A کی مجرم ہے، جس کے تحت انہیں 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں وفاقی حکومت سے یہ بھی کہا کہ لندن میں واقع ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے۔ ایڈوکیٹ ہما جمیل بابر کہتی ہیں کہ مریم نواز کو اس کیس میں پہلے ہی سزا دی جا چکی ہے، تاہم جعل سازی کا الزام ابھی موجود ہے۔ 5 جولائی 2018 کو احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 برس قید باب مشقت، مریم نواز کو 7 برس قید، جبکہ داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید باب مشقت کی سزا سنائی تھی۔ 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا معطل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا، جس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ حالیہ دنوں میں مریم نواز نے اس کیس میں سزا سنانے والے جج ارشد ملک کے حوالے سے الزام عائد کیا کہ انہوں نے سخت دباؤ میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنایا۔ مریم نواز کی جاری کردہ ویڈیوز پر جج ارشد ملک نے تردید جاری کی اور ان ویڈیوز کو جعلی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز کو آج نوٹس بھیج کر جج ارشد ملک کی ویڈیو کی اور جج پر عمران خان کے دباؤ کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سزا معطلی فیصلے کی موجودگی میں نیب کا نوٹس غیر قانونی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے امریکہ کے جنوبی سرحد کے قید خانوں میں مہاجرین اور تارکین وطن کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ ایجنسی کے ترجمان نے اسے غیر انسانی طرز عمل قرار دیا ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان قید خانوں کی حالت میں بہتری لائی گئی ہے اور یہاں مناسب طبی سہولتوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار آراش عرباسادی کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ہائی کمشنر مشل بیچلٹ کا کہنا ہے کہ ٹیکساس کے قید خانے میں جس طرح تارکین وطن کو ٹرمپ انتظامیہ نے رکھا ہے وہ غیر انسانی ہے۔ ایجنسی کی ترجمان خاتون روینا شام داسانی کہتی ہیں
The UN High Commissioner for Human Rights is utterly appalled by the conditions of detention of migrant children and adults in the United States۔
انسانی حقوق ایجنسی کی ترجمان شام داسانی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں ترک وطن کرنے والے بچوں اور بالغوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ظالمانہ ہے اور انسانی حقوق کی ایجنسی ان کی مذمت کرتی ہے۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کے انسپکٹر جنرل کے دفتر سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس میں ان تارکین وطن کی حالت ازار کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی رپورٹ کے حوالے سے ترجمان روینا شام داسانی نے اپنی ایجنسی کا رد عمل ظاہر کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا
The Department of Homeland Security images revealed conditions of detention where there is severe overcrowding۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ترجمان شام داسانی کہہ رہی ہیں کہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے جو تصاویر جاری کی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قید خانے میں بہت بڑی تعداد میں بچے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں پہلے ہی ان کے والدین سے جدا کر کے رکھا گیا ہے۔ ان قید خانوں میں مناسب خوراک فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور نہ صحت عامہ کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کیون میک ایلینان نے اے بی سی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر اپنی ایجنسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا
We've done a tremendous amount. Since December 30th when we last talked about this, we had 20 medical providers in our facilities border wide. Now we have over 200.
30 دسمبر کے بعد سے ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ لاکھوں لوگ جنوبی سرحد پار کر کے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں۔ اس وقت انہیں جن جگہوں پر رکھا گیا تھا وہاں صرف 20 میڈیکل ڈاکٹرز تھے اور اب ان کی تعداد بڑھ کر 200 ہو چکی ہے۔ ہم نے ان بچوں کو اونچی چھتوں والی عمارتوں میں رکھا ہے تاکہ بچوں اور خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ فراہم کی جا سکے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک خود مختار ملک ہے، مگر اس کو بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے.
Unfortunately, what we appear to be seeing in the US are policies that are based on detection, detention and expeditious deportation of migrants without much regard for their human rights.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ترجمان روینا شامداسانی کہہ رہی ہیں کہ بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی پرواہ کیے بغیر تارکین وطن کو قید کرنے اور انہیں واپس بھیجنے کی اپنی پالیسی پر کاربند ہے. اس طرح کی پالیسیوں سے انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اتوار کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ انتہائی غربت کے ماحول سے نکل کر امریکہ پہنچے ہیں اور وہاں کے حالات کے مقابلے پر یہاں وہ زیادہ خوش ہیں. ٹرمپ نے ان قید خانوں کو بہترین قرار دیا اور کہا کہ نیوز میڈیا کو جا کر وہاں کے حالات دیکھنا چاہیے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے حکم پر ملکی سطح کے 3 اور 1 شہری نجی ٹی وی چینلز کی نشریات 24 گھنٹے بند رہنے کے بعد بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. ان 3 چینلز میں 24 نیوز، اب تک ٹی وی اور کیپیٹل ٹی وی، جبکہ لاہور شہر میں چلنے والا سٹی 42 چینل شامل ہیں. چینل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں آف ایئر کرنے کے حوالے سے پیمرا کی طرف سے باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا. پاکستان کی سیاسی قیادت نے چینلز کی بندش کو آزادی اظہار پر حملہ قرار دیا ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے لیے پیش کی تھی، ہم نے اس پر آپ کو اپڈیٹ کیا ہے.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ایک ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ یمن میں رواں سال اب تک 460,000 ہیضے کے نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ اس بیماری کی وجہ سے 705 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یمن میں ہیضے سے ہلاکتوں کی یہ شرح گزشتہ برس سے زیادہ ہے. گزشتہ سال اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 70 تھی اور ٹوٹل 380,000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. فرحان حق کے الفاظ،
دی یو این اینڈ پارٹنرز آر رننگ نیئرلی 1,200 کالرا ٹریٹمنٹ فیسیلٹیز اکراس اراؤنڈ دی کنٹری، ہاؤایور فنڈنگ ریمینز این ارجنٹ ایشو.
اقوام متحدہ اور اس کے پارٹنرز یمن بر میں ہیضے کی بیماری سے نمٹنے کے لیے 1,200 کلینکس چلا رہے ہیں. تاہم فنڈز کی عدم دستیابی ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے. یمن میں ہیومینیٹیرین ریسپانس پلان کو رواں سال 20 ملین سے زیادہ افراد کی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنے کے لیے 402 بلین ڈالر درکار ہیں. یمن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہیضے کی بیماری کی بڑی وجہ توقع سے زیادہ سیلاب، کچرے کو ختم کرنے کے نظام اور صاف پانی کا دستیاب نہ ہونا ہے. ماہرین کے مطابق ہیضے کی بیماری کے سب سے بڑی وجہ پینے کا گندا پانی ہے. ہیضے کی بیماری کی وبا کے علاوہ اس وقت یمن کے لوگوں کو قحط اور غربت کا بھی سامنا ہے. اس وقت یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی رہنمائی میں لڑائی جاری ہے. فضائی حملوں کی وجہ سے ہسپتال اور صحت سے متعلق دیگر سہولتیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ رپورٹ آپ سن رہے تھے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے یمن میں ہیضے کی وبا بدترین شکل اختیار کر رہی ہے. اور یہ رپورٹ پیش کر رہی تھیں شہناز نفیس. پاکستان سے تعلق رکھنے والے واشنگٹن میٹروپولیٹن پولیس کے 2 افسر پاکستانی امریکیوں کو پولیس کے شعبے میں لانے کے لیے کوشاں ہیں. ان کی خواہش ہے کہ کمیونٹی کے نوجوان ترجیحی بنیادوں پر اپنے کیریئر کے لیے پولیس کے محکمے کا انتخاب کریں. امریکی پولیس میں خدمات انجام دینے والے یہ پولیس افسر سگے بہن بھائی ہیں. انہوں نے دیگر کیریئر کو چھوڑ کر پولیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیوں کیا، جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں.
پاکستان سے تعلق رکھنے والے واشنگٹن میٹروپولیٹن پولیس کے 2 افسران پاکستانی امریکیوں کو پولیس کے شعبے میں لانے کے لیے کوشاں ہیں. ان کی خواہش ہے کہ کمیونٹی کے نوجوان ترجیحی بنیادوں پر اپنے کیریئر کے لیے پولیس کے محکمے کا انتخاب کریں. واشنگٹن پولیس کے افسران تاشفین ممتاز اور ان کی بہن انم ممتاز لاہور میں پیدا ہوئے. بچپن میں وہ امریکہ آئے اور ان کی پرورش نیو جرسی میں ہوئی. تاہم اپنے کیریئر کا آغاز واشنگٹن میٹروپولیٹن پولیس میں کیا. انم ممتاز حجاب پہنتی ہیں لیکن یہ حجاب ان کے فرائض کی ادائیگی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنا.
مجھے فورچنیٹلی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا، بلکہ ایم پی ڈی نے کافی سپورٹ کیا ہے مجھے میرے حجاب پہننے پہ. بہت سے آفیسرز، آفیشلز، دے آر ویری سپورٹیو ٹورڈز ہے.
انا ممتاز کہتی ہیں کہ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن وہ خود ڈیٹیکٹیو بننا چاہتی تھیں، اس لیے پولیس کے محکمے کا انتخاب کیا۔ انا ممتاز کے بقول، پولیس کے محکمے میں خدمات انجام دینا ہماری کمیونٹی کی لڑکیوں کے لیے بہتر نہیں سمجھا جاتا، لیکن خود ان کا تجربہ کافی مختلف ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ لوگوں میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ بچیاں جس شعبے میں چاہیں اپنی صلاحیت کا اظہار کریں۔ انہیں تو پولیس کے شعبے میں نہ صرف کوئی رکاوٹ نہیں ملی بلکہ تمام لوگوں نے خوب حوصلہ افزائی بھی کی
کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں پہ ہماری لڑکیوں کو ریئلی کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے ہیں کہ آئیں اس طرح۔ سو میں چاہتی ہوں، آئی ہیو اے ڈاٹر، میں چاہتی ہوں کہ اتنی اویئرنیس ہو ہماری کمیونٹی میں کہ وہ آنے دیں لڑکیوں کو اس فیلڈ میں اور جس بھی فیلڈ میں وہ کرنا چاہیں، جسٹ شو دیئر پوٹینشیل۔
امریکی معاشرے میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار پر بات کرتے ہوئے انم ممتاز کہتی ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی متحد ہو۔ انم کہتی ہیں،
ہمیں سٹینڈ اپ ہونا چاہیے اس کے لیے۔ ہماری کمیونٹی بیسکلی، ہم اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، ہم بس اپنے گھروں میں بیٹھ کے کنڈیم کرتے ہیں، پر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے اور اپنی وائس ریز نہیں کرتے۔ دیٹس وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ڈو۔
انم ممتاز 1.5 برس پہلے ہی پولیس میں شامل ہوئی۔ ان کے فرائض میں کمیونٹی رابطہ کو مؤثر بنانا اور جرائم کی تحقیقات شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ والدین انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن انہیں بھائی تاشفین ممتاز کو دیکھ کر پولیس میں شامل ہونے کا شوق پیدا ہوا، اور آج وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہیں۔ نیو جرسی میں پروان چڑھنے والے ان کے بھائی تاشفین کہتے ہیں کہ نیو یارک پولیس میں شامل چند دوستوں کو دیکھ کر انہیں پولیس کا حصہ بننے کا شوق پیدا ہوا۔ 8 برس پہلے جب وہ واشنگٹن منتقل ہوئے تو انہوں نے یہاں کی پولیس میں شمولیت اختیار کر لی۔
میرا نام ہے تاشفین ممتاز، پیدا لاہور پاکستان میں، گلچراوی میں۔ I miss him very much, miss my country, miss my place, but now I'm over here as a beautiful city and we are adjusting over here as such a beautiful country. But of course, born in Pakistan, my roots are in Pakistan, so I miss Pakistan as well.
Sergeant Tashfin, American police mein Pakistani ladkiyon ki shamooliyat ke zabardast haami hai, unka kehna hai.
It was one of a proudest day for me. I had to do a little bit of convincing when it come to my parents. My mom was not very supportive. She was like, "Oh, you really want to take your sister to the police department? It's not a field for a woman." We live in USA. We need to get over with this mentality.
Ana Mumtaz aur unke bhai Tashfin Mumtaz dono ki koshish hai ki mohkama police aur Pakistani community ke darmiyan rabta ko moassar banaya jaye, balki police ke shobe mein Pakistani naujawan is tadad mein shamil ho کہ وہ اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہوں۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں امریکی پولیس میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کا ادراک بڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی کمیونٹی بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرتی نظر آتی ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پولیس اہلکاروں اور عام لوگوں کے درمیان لڑائی یا پولیس کا کسی شخص کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال غیر معمولی نہیں ہے، لیکن ذہنی امراض سے متاثر افراد پولیس کے لیے ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ میں اب پولیس اہلکاروں کو ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے واقعات کو مناسب طریقے سے ہینڈل کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ہماری ساتھی وردہ خلیل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
گزشتہ سال ریاست ٹیکساس کے شہر گرام میں پولیس اہلکاروں کا 19 سالہ مائیکل مور سے آمنا سامنا ہوا، جو آٹیزم سے شدید متاثر ہیں۔
وہ گھر کے اخبی صحن میں کھیل رہا تھا۔ معاملہ ہمسایوں کی سادہ سی شکایت سے شروع ہوا کہ مائیکل باڑ کے پار سے ان پر پتھر پھینک رہا ہے۔ پولیس نے اسے شکنجے میں جکڑا، زمین پر پھینکا اور 2 مرتبہ ٹیزر سے بجلی کا جھٹکا لگایا گیا۔
اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے شکاگو کی پولیس کو آرٹسٹک اور دماغی عارضے میں مبتلا افراد سے نمٹنے کے لیے ورچوئل ریالٹی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اس ٹریننگ کا خاکہ ٹیزر بنانے والی مشہور کمپنی ایکسون نے تیار کیا ہے۔ ایکسون کے سی ای او پیٹرک سمتھ کہتے ہیں کہ وہ پولیس کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے جو آٹیزم سے متاثر ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پر بات چیت نہیں کر سکتے۔
پولیس کے کچھ روایتی طریقہ کار جو وہ کسی مجرم سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں جو ذہنی بیماری کا شکار ہو، لہٰذا ان ماہرین کی مدد سے ٹیکنالوجی کو کام میں لاتے ہوئے ہم اہلکاروں کو اس طرح کی حساس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت دینا شروع کر سکتے ہیں۔
آٹیزم سے متاثر شخص سے نمٹتے ہوئے اگر پولیس اہلکار لائٹس استعمال کرتے ہیں یا چیختے چلاتے ہیں تو اس سے صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ سمتھ کہتے ہیں کہ پولیس اس مسئلے کو تسلیم کرنا اور بہتر طور پر اس سے نمٹنا سیکھ رہی ہے۔ امریکی حکومت کے مطابق 40 میں سے 1 شخص آٹیزم کا شکار ہے، لہٰذا ایسے افراد سے ان کا سامنا لازمی ہوگا، لیکن اس کا اختتام برے تجربے کے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔
اگر وہ 5 منٹ کے لیے میرا دروازہ کھٹکا کر تصدیق کر لیتے کہ ہاں وہ یہاں رہتا ہے اور میں اس کی ماں ہوں تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔
ایکسون کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ بھر میں پولیس محکموں کو یہ ٹریننگ مہیا کریں گے۔ کیوناک کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ روزگار کے لیے امریکہ آنے والے دنیا بھر کے لوگ شاید یہ تصور بھی نہ کر پائیں کہ امریکہ میں غربت اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی ایک ریاست کا شمار غریب ترین ریاستوں میں ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ ریاست تعلیم کے لحاظ سے بھی امریکہ میں آخری نمبر پر ہے۔ یہ امریکہ کی قدیم جنوبی ریاست مسیسپی ہے، جس کے بیچوں بیچ دریائے مسیسپی بہتا ہے، اور ہمسائے میں ریاست لیوزیانا اور آرکنسا ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ مستقل طور پر ایک مقام سے دوسرے کی جانب منتقل ہوتے رہتے ہیں، ریاست مسیسپی کے 99% لوگ وہی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ مسیسپی کوئی خوبصورت مقام نہیں ہے، اس میں زیادہ تر فارم ہیں اور چیڑ کے جنگلات، اور خلیج میکسیکو کی جو تنگ سی پٹی اس کا ساحل بنتی ہے وہاں ایک یا دو کسینو ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی تفریح گاہ نہیں، نہ ہی سمندر کا ساحل، نہ پہاڑ۔ بڑا شہر بھی صرف ایک جیکسن، جو ریاست کا دارالحکومت ہے۔ پوری ریاست میں نہ کوئی صنعت ہے، نہ کوئی تفریحی پارک۔ بس دیکھنے کی چیز ہے تو وہ قدیم خوبصورت بڑی بڑی عمارتیں جو سن 1860 کی امریکی خانہ جنگی سے پہلے تعمیر کی گئیں۔ لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ مسیسپی کے لوگ اس ریاست میں خوشحالی نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہتے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بس وہ چاہتے ہی نہیں کہ کہیں اور بس جائیں۔ لیکن یہاں کے ذہین ترین نوجوان نیو آرلینز، اٹلانٹا یا میمفس میں اچھی ملازمتوں کی تلاش میں ضرور چلے جاتے ہیں۔ مسیسپی ایک ایسی امریکی ریاست ہے جہاں 37% افریقن امریکن یا سیافام امریکی آباد ہیں، جو پورے امریکہ میں کسی ریاست میں سب سے زیادہ شرح ہے، اور ان کا مزاج بھی بڑا دھیما، بڑا نفیس، پروقار۔ چھوٹے شہر کے با اخلاق لوگ، میگنولیا کے ان خوبصورت پھولوں کی طرح جو ہر طرف اپنی بہار دیتے ہیں، یا بالکل مسیسپی کی اس مٹی کی طرح جو دنیا کے اس سب سے بڑے دریا کے کنارے پڑی رہتی ہے۔ 1927 میں اسی مٹی پر ایک گیت بھی لکھا گیا۔ Take my shot straight out of the jug, and I like to get pure drunk in that Mississippi mud. مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
افریقی ملک موریتانیہ غلامی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا آخری ملک ہے۔ اس نے یہ قدم 1981 میں اٹھایا، تاہم غلامی کا مسئلہ بھی وہاں پوری طرح ختم نہیں ہوا اور حکومت اس سے نمٹنے کے لیے کافی اقدامات نہیں اٹھا رہی۔ وائس آف امریکہ نے وہاں ایک ایسی خاتون سے ملاقات کی جس نے زندگی کا بیشتر حصہ غلامی میں گزارا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں سادیہ زیب راجہ۔
بارکا منجیاربا نہیں جانتی کہ ان کی عمر کیا ہے۔ وہ غلامی میں پیدا ہوئی اور اپنا سارا بچپن اپنے مالک کے جانور چراتے گزارا۔ میں نے اپنے مالکوں کے بچوں کو اسکول جاتے اور قرآن پڑھتے دیکھا، لیکن میری قسمت میں اسکول نہیں تھا۔ میں نے دن رات ریوڑ کی نگرانی میں گزارے ہیں جب میں ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر پاتی تھی۔ مثلاً ایک بار آگ سے ڈر کر میں چولہا نہیں جلا پائی تھی تو مجھے مارا پیٹا بھی جاتا تھا۔
یاربا کے خاندان نے غلامی میں اپنی زندگی کاٹی۔ ان کا شمار موریتانیہ کے ان آزاد ہونے والے افراد میں ہوتا ہے جن کی تعداد کا تعین مشکل ہے، کیونکہ حکومت اس مسئلے کی موجودگی سے انکار کرتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح اعداد و شمار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم مقامی تنظیمیں غلامی سے آزاد ہونے والے ان افراد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایس او ایس ایسکلیو نامی گروپ یاربا کے خاندان کو موریتانیہ کے دارالحکومت نواکشاٹ میں بسنے میں مدد دے رہا ہے۔
میں یہاں کھانا بناتی ہوں اور صفائی کرتی ہوں۔ یہ اچھے لوگ ہیں۔ یہاں آ کر میں نے کھانا بنانا سیکھا ہے۔ یہ تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔
یاربا اور اس کے خاندان کے پاس ابھی بھی تعلیم حاصل کرنے اور نوکری کے لیے درکار دستاویزات نہیں ہیں۔ وہ گزشتہ 8 برسوں سے حکومت سے دستاویزات کے حصول اور مالی مدد کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔
مجھے غلامی میں گزرے ان 6 بروز میں روا رکھے جانے والے ظلم اور زیادتی کی تلافی اور انصاف کا انتظار ہے، جس نے ہمیں آج بغیر تعلیم اور کاغذات کے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔
یاربا اپنے مستقبل سے نا امید نہیں، اسے یقین ہے کہ ملک میں غلامی کی اس صورتحال میں بہتری آئے گی۔ ایشا سرائی کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
اسپین سے تعلق رکھنے والی ایک باہمت باکسنگ چیمپئن جنہیں دوران حمل گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آج وہ دو بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ہی ایک کونسلر بھی ہیں۔ وہ باکسنگ رنگ میں اپنے حریفوں کے علاوہ عورتوں کے حقوق کی مخالفت کرنے والوں کو بھی مات دینے کی خواہش مند ہیں۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے فائزہ بخاری نے۔
اس سال مارچ میں باکسر مریم گوتیریس نے اسپین کے دارالحکومت مدرید میں باکسنگ کا ایک اور مقابلہ جیت لیا۔ گوتیریس جب 21 سال کی عمر میں حاملہ تھیں تو اپنے پارٹنر کے وحشیانہ تشدد کی وجہ سے ان کے بچے کی پیدائش قبل اس وقت ہوئی۔
میں 8 ماہ کی حاملہ تھی اور زچکی کے قریب تھی جب اس نے تشدد سے میرے چہرے کی کئی ہڈیاں توڑ دی۔ جب میں زمین پر گری تو سب سے پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ کیا میری بچی کی دھڑکن ابھی جاری ہے۔
بچی کی دھڑکن جاری تھی۔ گوتیریس کے باکسنگ کوچ نے انہیں فیملی پر توجہ دینے کے علاوہ مشکل وقت سے مقابلہ کرنے کا مشورہ بھی دیا۔
میرے کوچ نے میری بچی مجھ سے لیتے ہوئے کہا کہ باکسنگ کی ٹریننگ کی تیاری کر لیں۔ یہ آج سے 13 سال پہلے کی بات ہے۔
گوتیریس کے باکسنگ ماؤتھ پیس پر # سمتی تشدد کندہ ہے۔ ان 13 سالوں کے دوران وہ یورپی باکسنگ چیمپئن بننے کے علاوہ مڈرڈ کی منتخب نمائندہ بنی اور موٹیویشنل سپیکر بھی۔
جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے متاثر ہوں اور میں کتنا کامیاب ہوں تو اس سوچ کی خوبصورتی مجھے تقویت دیتی ہے۔
ان کے بقول ایک رول ماڈل ہونا ایک خواب سا لگتا ہے۔ سیاست میں نووارد گوتیریس، جنہیں ان کے ساتھی دی کوئن یعنی ملکہ کہتے ہیں، کھیل کے میدان میں کامیابیوں کے علاوہ سیاست کے میدان میں حقوق نسباں کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ اراش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
کیموتھراپی، ریڈیشن اور سرجری سرطان کا مقابلہ کرنے والے معمول کے علاج ہیں، لیکن کیمو اور ریڈیشن میں سرطان زدہ خلیوں کے ساتھ صحت مند خلیے بھی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ اس کے نتیجے میں ذیلی اثرات کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ سرطان کا علاج اب ایک مخصوص شکل اختیار کر رہا ہے جس میں ایسی ادویات اور علاج پر توجہ دی جاتی ہے جو صرف سرطان زدہ خلیوں ہی کو ہدف بناتی ہیں، جبکہ دوسرے خلیے قطعاً محفوظ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مخصوص ہدف کے ساتھ ریڈیشن کا طریقہ ان خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں بریسٹ کینسر ابھی ابتدائی مراحل میں ہو اور اس سے پہلے آپریشن کے ذریعے سرطان زدہ رسولی کو نکال دیا گیا ہو۔ اس طرح ذیلی اثرات کم سے کم ہوں گے اور ریڈیشن کا وقت بھی کم ہوگا۔
5 روزہ علاج اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ بریسٹ کینسر کے لیے 4 سے 6 ہفتوں کی ریڈیشن۔
اب کچھ ایسے طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جن میں جسم کے دفاعی نظام کو استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ اب واضح ہے کہ جسم کا دفاعی نظام سرطانی خلیوں پر نظر رکھتا ہے اور انہیں غیر معمولی سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم دفاعی نظام کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ سرطانی خلیوں پر حملہ ہوگا اور انہیں ختم کرنے میں مدد دے گا۔
پھر ایک اور طریقہ علاج ہے جس میں سرطانی خلیوں کی جینیاتی ساخت کا تعین کرنے کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر دوا کے ذریعے ان خلیوں کو ختم کرتے ہیں۔
ہم بات کر رہے ہیں ان خلیوں کی بنیاد کو ہدف بنانے کی جو انہیں سرطان میں مبتلا کرنے کا باعث بنی، اور اس دوا کا یہی مقصد ہے۔
ڈی این اے کی طرح ہر مریض کے سرطان کی نوعیت بھی منفرد ہوتی ہے۔ اس سے یہ تعین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سی دوا مؤثر ترین ثابت ہوگی اور جس کے استعمال سے صحت مند خلیے محفوظ رہیں گے اور مریض پر مرتب ہونے والے ذیلی اثرات کا علاج ممکن ہو سکے گا۔
اب اس وقت سب سے زیادہ متاثر وہ مریض ہو رہے ہیں جن کے سرطان کا علاج نہیں ہو پاتا، یا پھر یہ بار بار لوٹ کر آتا ہے بلکہ جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتا ہے۔
پھر بھی نتائج کافی امید افزا ہیں۔
میرے پاس ایک ایسے مریض کو لایا گیا جس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے تقریباً 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں اور ان کے سرطان کی قسم عام طور پر ناقابل علاج ہے، حتیٰ کہ کیمو تھراپی بھی کام نہیں کرتی۔ میں نے انہیں یہ دوا دی اور اب ان میں اس مرض کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ پھر میری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس سے سارکوما تھا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے محض 1 سال کا وقت دیا گیا تھا، لیکن اب 3 سال ہو گئے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہائکنگ پر جا رہی ہیں۔
علاج کے یہ طریقے ابھی نئے ہیں، لیکن کینسر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سرطان زدہ خلیوں کو ہدف بنا کر کیا جانے والا علاج، چاہے کیمو ہو، ریڈیشن ہو، دفاعی نظام کا استعمال ہو یا پھر جینیاتی جانچ پڑتال جس کے بعد پرسیژن میڈیسن استعمال کی جائے، دراصل سرطان کے علاج کا مستقبل ہے۔ کیرل پیرسن کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن اور پیش کیے جائیں گے آپ کے لیے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔